نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقال الله تبارك وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه صدق الله العظيم. بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہم تمام کو بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمت اللہ پاک نے ہم تمام کو عطا فرمائی ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. بعض نعمتیں اللہ پاک نے ہر ایک کو عطا فرمائی، اللہ کے ماننے والوں کو بھی اللہ نے عطا فرمائی اور اللہ کے نہ ماننے والوں کو بھی اللہ نے دی. کھانا پینا اللہ پاک نے ہر ایک کو دیا، پہننے اوڑھنے کی اشیاء اللہ پاک نے ہر ایک کو دی، ماں باپ ہر ایک کو دیے، گرمی سردی کی بچاؤ کی لائن کی چیزیں اللہ پاک ہر ایک کو دیتا ہے، آنکھ دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، زبان بولنے کے لیے ہر ایک کو اللہ پاک نے دیا. پھر اللہ پاک نے چھانٹ کر کے جن کی قسمت کو چمکانا تھا اور جن کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیابی دلانی تھی، ایسے خوش قسمت انسانوں کو اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا. یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو ایمان اور اسلام عطا فرمایا. اگر اللہ پاک ہمیں ایمان اور اسلام نہ دیتے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایمان نہیں دے سکتی. پھر اللہ پاک کی طرف سے انتخاب ہوا کہ اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. پھر اس پر مزید اللہ پاک کی طرف سے انتخاب یہ ہوا کہ اللہ پاک نے نبیوں والے کام کے ساتھ ہم تمام کی نسبت عطا فرمائی. اور پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ طے شدہ بات ہے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. جیسے ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرتے ہیں، ایسے ایمان والے کی اس دنیا میں اور ویوم یقوم الاشہاد قیامت کے دن بھی مدد کریں گے. میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اے اللہ تو نے ہم کو اجتماع میں پہنچا دیا، تو نے دعوت کی محنت کے ساتھ نسبت عطا فرمائی، ہم اور نبیوں والا کام، یہ آنکھیں جنہوں نے غلط استعمال کیا، یہ زبان جو پوری زندگی غلط بولی، یہ پیر غلط استعمال ہوئے ہیں، اور پھر بھی اللہ پاک کی طرف سے بڑا کرم اور رحم کا معاملہ ہوا کہ اللہ پاک نے نبیوں والے کام کے ساتھ ہمارا ایک تعلق پیدا کر دیا، ہمیں نسبت عطا فرمائی. اور نسبت کے بدلنے سے قیمت اور عزتیں بدل جاتی ہیں. ایک پتھر اگر کسی بیت الخلا میں لگا ہے تو اس پر لوگ گندگی کریں گے، بغیر جوتے کے آدمی نہیں جائے گا. لیکن اگر یہ پتھر کی نسبت کسی مسجد سے ہو گئی لوگ اس کو پاک صاف رکھیں گے، وہاں سجدہ ہوگا، وہاں نمازیں ہوگی. پتھر تو پتھر ہے لیکن اس کی نسبت بدل گئی، اس کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہو گئی، اس کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی. اللہ پاک اس کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے. میری اور آپ کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے ساتھ ہو گئی، نبیوں والے کام کے ساتھ اللہ پاک نے ہماری نسبت کو جوڑ دیا. اور اصل دوست و بزرگوں، دنیا میں کوانٹیٹی نہیں ہوتی بلکہ کوالٹی پر قیمتیں لگتی ہیں. ایک بوٹل ہے، خالی بوٹل ہے، اس کو لوگ پھینک دیں گے. لیکن اگر یہی بسلیری واٹر، اس میں پانی بھرا ہوا ہے بسلیری، اب اس کی قیمت 20 روپیہ لگ گئی. اسی بوٹل کے اندر اگر تیل بھرا ہوا ہے تو اس کی قیمت 100 روپے لگ گئی. اسی بوٹل میں شہد بھرا ہوا ہے، بوٹل تو وہی ہے، ضرب تو وہی ہے لیکن مضروب بدل گیا. اگر اسی بوٹل میں شہد بھر دیا، اب یہ بوٹل کی قیمت بولو 200 روپے ہو گئی، 400 روپے ہو گئی. اور اگر اسی بوٹل میں پیور گھی آدمی نے بھر دیا، اب اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، اب یہ 500-700 روپے میں بکے گا. کیا بات ہو گئی؟ بولے اس میں کوالٹی ہے، کوانٹیٹی نہیں بلکہ کوالٹی ہے. اور اگر یہ بوٹل خالی ہو گئی، پانی پینے کے بعد آدمی اس بوٹل کو پھینک دیتا ہے. ایسے دوستو بزرگو، انسانوں کی قیمت کو اللہ پاک نے جو بڑھایا ہے اور انسان اللہ کے نزدیک با عزت کہلاتا ہے، وہ تو صفات کی بنیاد کے اوپر اس کو عزتیں ملے گی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ اکرام والا آدمی وہ ہوگا جس کی زندگی میں تقویٰ ہوگا، جس کی زندگی میں آخرت کی فکر ہوگی، امت کا درد و غم ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے سے ایک آدمی گزرا، آپ نے پوچھا اپنے صحابہ کرام سے، یہ آدمی کیسا ہے؟ اے اللہ کے نبی، یہ اگر کسی جگہ رشتے کی بات ڈالے تو اس کا رشتہ منظور ہو جاوے، اگر یہ کسی کی ضمانت لیوے تو اس کی ضمانت کو لوگ قبول کر لے. وہ تو گزر گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیسا ہے؟ اے اللہ کے نبی، یہ تو غریب ہے، اگر کسی جگہ رشتہ ڈالے تو اس کا رشتہ جلدی قبول نہ ہو. اگر یہ ضمانت پر درمیان میں آ جاوے کسی کا ضامن بننے کے لیے تو جلدی اس کی ضمانت قبول نہ کی جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہم تمام کو صفات کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک کے نزدیک کتنی عزتیں ملتی ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا جو مال والا ہے، وجاہت والا ہے، اگر ایسو سے پوری دنیا بھی بھر جاوے، اس کے بالمقابل کے اندر یہ دوسرا جو غریب ہے لیکن ایمان والا ہے، صفات والا ہے، یہ پوری تمام چیزوں سے فوقیت لے جائے گا. ان تمام کے مقابل کے اندر یہ ایک آدمی ان تمام کے اوپر بھاری ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں صفات ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ نماز والا ہے. دنیا میں جو قیمتیں لگے گی، آدمی کا یقین اللہ کی ذات پر آوے، ایمان والے کی قیمت اللہ پاک کے نزدیک بہت زیادہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ایک اکیلے اللہ ہی پر جمی ہوئی ہے. جب نمرود نے آگ میں ڈالا اور ایسی آگ جس کو میں اور آپ سنتے چلے جا رہے ہیں، فرشتوں کے درمیان میں کوہرام مچ گیا، جس کے ذمے پانی کا نظام ہے بارش کا، وہ آ کر کہنے لگا، اے ابراہیم اگر آپ کہو تو بارش کو برسا کر آگ کو بجھا دے. جس کے ذمے ہوا کا نظام ہے وہ آ کر کہنے لگا، اے ابراہیم اگر آپ کہو تو ہوا کو چلا کر آگ کو بجھا دے. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ بولو کس پر تھی؟ ایک اکیلے اللہ پر تھی. ہماری نگاہ بھی ایک اکیلے اللہ ہی پر ہو. ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ یقین، اللہ پاک کی طرف سے جتنے قصے بیان کیے وہ یقینی ہے، قوموں کے عروج و زوال کے واقعات یقینی ہیں، جنت اور جہنم کا تذکرہ یقینی ہے، اعمال کے اوپر زندگیوں کا بننا اور بدعمالی پر زندگیوں کا بگڑنا یہ یقینی بات. ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. اس پر ایمان مطلوب ہے، اس پر ایمان کو بنانے کی دعوت ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں سے کہا، اگر تم اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر آئے ہو تو جو اللہ نے کہا ہے وہ کر لو، اور اگر تم اپنی بنیاد کے اوپر اپنے طور پر آئے ہو، فلا حاجت لی، میرے کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرا اللہ دیکھنے والا ہے. جب اللہ پاک نے دیکھا میرے خلیل کا یقین میری ذات پر ہے اور اس کی نگاہ میرے اکیلے پر جمی ہوئی ہے، اب اللہ پاک نے فرشتوں کو درمیان سے ہٹا دیا، اور اس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، آگ کو ڈائریکٹ حکم دے دیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. یہ مطلوب ہے نبیوں والے کام کے ساتھ نبیوں والی صفات کا ہونا، یہ لازمی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ایک اکیلے اللہ ہی پر جمی ہے، اور اللہ ہی سے ہونے کا یقین ہے. ہماری تمہاری زندگیوں میں ہماری نگاہ کسی اور اسباب پر نہ جاوے، ہماری نگاہیں دنیا کی مادیت پر نہ جاوے، یہ تو سب ختم ہو جانے والی ہے. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرشتوں سے کہا، ایسے ساری دنیا کے انسانوں کے بیچ میں ایک اکیلے اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرنا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہے، اور مکے کے لوگوں میں اعلان ہو چکا جو نعوذ باللہ لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. اب لوگ تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، اگر یہ اپنے پیروں کی طرف نیچے کی طرف دیکھیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے، لیکن قیامت تک کے لیے. اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک میں بیان کر دیا، ثانیس نئین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب یہ پورا تذکرہ ہوا ہے تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کا جواب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن، اے ابو بکر گھبرانا اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نظام چلانے والا بولو کون ہے؟ اللہ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرنے کی اور پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے. ہماری دعوت کے مبارک محنت کرنے کے ساتھ ساتھ دوستو بزرگو ان تمام صفات کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے ترقی ہوتی چلی جائے گی. حضرت بلال غلام ہے, پردیش کے رہنے والے ہیں, کالے ہیں, لیکن جب اللہ کے دین کی محنت میں آگے بڑھے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ڈالا ہے, تو پھر ایک وقت آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے سیدنا بلال. کون؟ یہ تو وہ بلال ہے جس کو مارا جاتا تھا اور مرنے والے تھک جایا کرتے تھے, مارنے والے تھک جاتے تھے لیکن مار کھانے والا نہیں تھکتا تھا. اس کی زبان پر ایک ہی بات تھی, احد احد. ایک اکیلے اللہ ہی سے ہوگا, ایک اکیلے اللہ ہی کرنے والے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ پاک ہر چیز پر قادر مطلق ہے. وہ کامیابی کی شکل میں انسانوں کو ناکام کر دے اور ناکامی کی شکل میں انسانوں کو کامیاب کر دے, وہ ذلت کی شکل میں انسانوں کو عزت کے مینارے پر بٹھاوے اور عزت کی شکل میں انسانوں کو ذلت کے گھڑے میں ڈال دے, وہ موت کی شکل میں انسانوں کو زندگی دے اور زندگی کی شکل میں انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتارے. وہ کن فیکن کا مالک ہے, فعال لما یرید ہے, اس کا ارادہ واجب الوجود ہے. وہ جو چاہتا ہے دنیا میں وہی ہوگا. ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں بیکار ہیں. حضرت بلال کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں تک اللہ پاک نے پہنچا دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بلال کیا بات ہے, میں نے دیکھا کہ تم میرے آگے آگے جنت کی طرف آگے آگے بڑھ رہے ہو, کیا بات ہے, ایسا کون سا عمل ہے؟ اے اللہ کے نبی, جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں, دو رکعت تحیت المسجد کی پڑھ لیتا ہوں, تو کتنے آگے بڑھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے اور آپ اونٹنی پر سوار ہوں گے اور آپ کی نکیر پکڑنے والے حضرت بلال ہوں گے. وہ ایمان اور یقین کی طاقت تھی. سفر اور حضر کے مؤذن بنے. قیامت کے دن سب سے اونچی گردن ان اذان دینے والوں کی ہوگی. ایسی دنیا میں زندگی گزار کر کے آئے, یہ ہماری پہلی شرط ہے. جب نبیوں والا کام کرتے ہیں اور نبیوں والی مدد کا انتظار ہے اور اللہ پاک کا وعدہ ہے, اللہ پاک یقینی نبیوں والے کام کرنے والوں کے ساتھ نبیوں والی مدد اتاریں گے اور اتارتے ہیں. انا لنن سرو رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہمیں شک کی گنجائش نہیں, کیسے ہوگا, کیوں کر ہوگا, نہیں. عدی ابن حاتم آئے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, بہت دور و دراز بھاگ گئے پھر واپس آئے. وہ قصہ تو بہت بڑا ہے, میں آپ کو مختصر بات کرنا چاہتا ہوں. عدی ابن حاتم جب پہنچے صحابہ کرام خوش ہو گئے, حاتم تائی کا بیٹا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے, اسلم تسلم, اسلام میں داخل ہو جا, سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے گا, اسلام کی برکت سے سلامتی ملے گی. یہ قیامت تک کے لیے صرف عدی ابن حاتم سے نہیں کہا, سلامتی کے ساتھ زندگی ملے گی. عدی ابن حاتم نے کہا اے اللہ کے نبی, میں بھی ایک مذہب پر ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مذہب تجھ سے زیادہ میں جانتا ہوں, تیرے مذہب میں یہ چیز جائز نہیں ہے لیکن تو اس کو کرتا ہے، اس نے قبول کیا۔ پھر آگے دوستو بزرگو، اس دعوت کے اور دین کی مبارک محنت کے نتیجے پر اللہ پاک دنیا میں کیا کیا چیزیں عطا فرمائیں گے، اسی لیے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ، اے نبی جی اعلان کر دو، ساری دنیا کے پیدا کرنے والے خدا کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے اور قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں بتلایا جا رہا ہے۔ قل، اے نبی جی کہہ دو، اعلان کر دو، هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کیسے بلاتا ہوں، علی بصیرت، پورے یقین کے ساتھ۔ یہ دعوت کی مبارک محنت کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی پورے یقین کے ساتھ دعوت دے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، پورے یقین کے ساتھ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے یقین کے ساتھ، میں اور میرے ماننے والوں کا کام یہی ہے۔ یہ ہمارے لیے شرط کے درجے پر ہے کہ دعوت کی محنت کرنے والوں کا یقین اللہ کی ذات پر ہو، دعوت کی محنت کرنے والے پورے یقین کے ساتھ اللہ کے وعدے، اللہ پاک کی طرف سے جتنے وعدے ہیں، والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کل ولو کرہ المشرکون، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا، اللہ پاک دین اسلام کو غلبہ نصیب کرے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے آ رہے ہیں، آپ کی محنت کے نقشے کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کھینچا ہے، آپ کیسی محنت کرتے تھے، قرآن پاک میں فرمایا سبحن طویلا، آپ لمبا تیرتے تھے۔ ایک آدمی چلنے والا تو اٹک جا سکتا ہے، بیٹھ کر اپنے تکان کو دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر کہیں سائے میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن ایک آدمی سمندر میں تیرنے والا اگر چلتے چلتے اٹک کر بیٹھ جاوے، بولو یہ بیٹھنے کی گنجائش ہے، بولو یہ بیٹھ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا سبحن طویلا، لمبا تیرنا، اپنی منزل تک پہنچنا، یہ مثال اور تشبیہ دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے آ رہے، آپ کا چہرہ بھی غبار آلود ہے، آپ کے کپڑے بھی غبار آلود ہے، آپ کا بدن بھی تھکا ہوا ہے، صرف ڈھائی گھنٹے کی محنت نہیں ہوتی تھی، پورا پورا دن آپ محنت میں لگاتے تھے، جب شام کے وقت میں آئے آپ کا چہرہ، آپ کے کپڑے، آپ کا بدن تھکا ہوا ہے۔ آپ کی بیٹی زینب پانی کا پیالہ لے کر آگے بڑھ رہی ہے، ابا جان کے چہرے کو دھلاتی جا رہی ہے اور روتی جا رہی ہے، ابا جان آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہو، دشمنوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ لیکن دوستو بزرگو، پہلی شرط یہ تھی، اس دعوت کی محنت کرنے والے پورے یقین کے ساتھ محنت کرے، اس کے نتیجے پر اللہ ہر کچے پکے مکان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو داخل فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو بیٹی کہنے لگی ابا جان آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہو اور دشمنوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی تیرے والد کو اللہ نے کام دیا ہے کام، اور اس کام کے نتیجے پر اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے، ہر کچے پکے مکان میں تیرے باپ کے لائے ہوئے دین کو اللہ داخل کرے گا۔ ارے بولو کون داخل کرے گا؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ہاں قسمے کھانے والے ہم پہاڑ کی چوٹی پر سے گر جائیں گے, ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے, لیکن محمد عربی کے کلمے کو قبول نہیں کریں گے. لیکن اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا کیا. میں اور آپ بھی اس یقین کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھے, ماحول سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. جیسے عدی بن حاتم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عدی اسلام میں داخل ہو جا, سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے گا. پھر ہم تمام کے لیے بہت بڑا سبق بنا. اس نے کہا کہ میں بھی ایک مذہب پر ہوں. آپ نے کہا کہ تیرے مذہب کو تجھ سے زیادہ میں جانتا ہوں. پھر آپ نے کہا تیرے کو اس بات نے روک کے رکھا ہے, تو اس بات میں شک میں ہے کہ میرے ماننے والے غریب مسلمان ہے, فارس کے رہنے والے سلمان ہے, حبشہ کے رہنے والے بلال ہے, روم کے رہنے والے صہیب ہے, یہ کمزور مسلمان ہے. پھر آپ نے کہا قیامت تک اس دعوت کی محنت کرنے والوں کو دھارس بندھوائی, اور آپ نے ہمت افزائی کی بات کی. آپ محنت کرتے چلے جاوے, آپ اپنی جان و مال کو لگاتے چلے جاوے, اور نتیجہ اللہ پاک یقینی طور پر دکھلائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے کہا ان طالت حیاتوں کا, اللہ تیری زندگی کو لمبی کرے, تو دیکھے گا اس دعوت اور دین کی مبارک محنت کے نتیجے پر اللہ پاک دنیا کے اندر امن و امان کو قائم کریں گے. ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. یہ اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے, ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی چلی اور گناہ اور ظلم اس میں شامل نہیں ہوا, اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اللہ پاک دنیا میں امن و امان کو قائم کریں گے, اور ایسے لوگ دنیا میں ہدایت یافتہ ہوں گے. عدی تو دیکھے گا دنیا میں اللہ پاک چین سکون اطمینان امن و امان کو قائم کریں گے. ایک عورت ہیرا سے چلے گی. آپ نے پوچھا تو ہیرا کو جانتا ہے, ہیرا کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو نہیں, میں نے سنا ہے. آپ نے آگے ارشاد فرمایا ایک عورت ہیرا سے آئے گی, بیت اللہ کا طواف کرے گی, اور ایسے امن و امان ہوگا کوئی اس کی طرف برائی سے دیکھنے والا نہیں ہوگا. پھر آپ نے دوسری پیشن گوئی فرمائی, عدی اس دعوت اور دین کی مبارک محنت کے نطیجے پر اللہ پاک کسرا کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح کرائے گا. بڑی طاقت تھی. کہنے لگے کسرا ابن ہرمز. کہاں کہ ہاں ہاں. اور تیسری بات یوں فرمائی, اس دین اور دعوت کی مبارک محنت سے اللہ پاک ایسے مال کی فراوانی عطا فرمائیں گے کہ زکات کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا, اور زکات کا دینے والا مال لے کر چکر کاٹے گا, ہر آدمی یوں کہے گا کہ میں بھی مالدار ہوں. عدی بن حاتم کہنے لگے حضرت عمر کے زمانے میں ایک عورت بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئی, اکیلی لدی لدائی سجی سجائی تھی. بیت اللہ کے طواف کرنے کے بعد حضرت عمر نے پوچھا بہن کہاں سے آئی؟ 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آئی, تو نے لوگوں کو درمیان میں کیسا پایا؟ وہ تو اونٹ پر آتے تھے, گھوڑے پر آتے تھے. کہنے لگی ایسا امن تھا اور ایسے سکون کے ساتھ میں آئی ہوں کہ درمیان کے اندر کوئی میرے کو اپنا بھائی نظر آتا تھا اور اپنا باپ نظر آتا تھا, اس کے علاوہ میں نے تیسرا رشتہ محسوس نہیں کیا. پھر آپ نے جو دوسری پیشن گوئی فرمائی تو کہنے لگے اس مارکا میں بھی موجود تھا جہاں اللہ پاک نے کسرا کو فتح کیا, اور سن ہجری 99 کے اندر عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مدینہ منورہ سے زکات کے وصول کرنے کے لیے سفرا کو سفیروں کو بھیجا جاتا تھا, افریقہ میں بھیجا, اور افریقہ میں جب زکات کا مال وصول ہو گیا تو انہوں نے امیر المومنین کو خط لکھ کر پوچھا اب ہم اس مال کا کیا کریں؟ بولے وہاں کے غریبوں کو تقسیم کر دو. جب وہاں غریبوں کے پاس گئے تو وہاں کے لوگ کہنے لگے اللہ کا کرم ہے, ہم بھی صاحب نصاب ہیں, ہم بھی مالدار ہیں, ہم بھی زکات کے دینے والے ہیں, ہمیں مال کی ضرورت نہیں. مال دینے والا چکر لگاتا رہا لیکن مال لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے, اللہ پاک مال کے اندر فراوانی عطا فرمائیں گے. سن ہجری 99 کے اندر دعوت و عظیمت کے اندر مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ سن ہجری 99 عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے خلافت کے اندر یہ بات وجود میں آئی, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال پہلے فرمائی تھی. میں اور آپ بھی اسی یقین کے ساتھ چلے, اللہ اس کے رسول نے جو کچھ بتلایا ہے وہ یقینی بات ہے. ساری دنیا کی آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے, ساری دنیا کی زبانیں بدل سکتی ہے, لیکن میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط, ارے بولو, نہیں ہو سکتی. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں, باہر سے ایک آدمی خبر لے کر آیا, ابو درداء آگ لگی ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے, آپ جلدی سے جاؤ اپنے مکان کی حفاظت کرو, میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی. پھر آگے دوسرے نے کہا, ابو درداء محلے میں آگ لگی ہے, میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی. تیسرے نے آ کے خبر دی, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی ہے. چوتھے آدمی نے آ کر خبر دی, اے ابو درداء محلے میں آگ لگی تھی اور ہوا بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی, آگ لگتے لگتے آپ کے مکان کے قریب آ کر بجھ گئی. یہ کیسے ہو گیا؟ وہ پہلے تین جنہوں نے خبر دی اور آپ کے کچھ شاگرد بیٹھے تھے, اے ابو درداء کوئی دوربین نہیں, کوئی کیمرہ نہیں, اور آپ مسجد میں بیٹھ کر پورے یقین کے ساتھ کہنے لگے میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی. آج کل تو آدمی بمبئی بھی جاتا ہے تو بولو اپنے کارخانے کو دیکھ لیتا ہے, لیکن وہ زمانہ وہ نہیں تھا. اے ابو درداء آپ تو مسجد میں بیٹھے ہیں اور آپ نے پورے یقین کے ساتھ بتلایا میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی. کہنے لگے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, جو صبح کے وقت میں اس دعا کو پڑھ کر چلے گا, اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکل, یہ مختصر سی دعا ہے, جو اس دعا کو پڑھ کر چلے گا شام تک تمام حوادث سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا, جو شام کے وقت میں پڑھے گا صبح تک تمام حوادث سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. میں جب گھر سے چلا میں اس دعا کو پڑھ کر چلا تھا, اب میرے کو یقین ہے ساری دنیا کی آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے, ساری دنیا کی زبانیں غلط بول سکتی ہے, میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہوگی. وہ یقین دوستو بزرگو, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. اللہ اس کے رسول نے جو کچھ بتلایا ہے وہ پورے یقین کے ساتھ ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے. نبیوں والا کام کرتے ہیں تو نبیوں والے صفات بھی ہماری زندگی میں آنے چاہیے. صحابہ کرام کو جو کامیابی ملی اور اللہ پاک کی طرف سے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بحسان, جو ان کے پیچھے پیچھے وہ جو سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار, ان کے یہاں تو دو ہی جماعت تھی, اور قیامت تک جو ان کے پیچھے پیچھے چلے گا, جیسے اللہ ان سے راضی ہو گئے اللہ ان سے بھی راضی ہوگا, جیسے اللہ پاک نے ان کو جنت دی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے اللہ ان کو بھی عطا کرے گا. والذین اتبعوہم بحسان, توکل میں, قناعت میں, زہد میں, دنیا سے بے رغبتی میں, امت کے درد و غم میں, ان صفات کو ہماری زندگیوں میں لانا پڑے گا. ہماری قیمت اس صفات کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھے گی. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, دائی کی مثال تو آفتاب اور سورج کی طرح ہے. سورج جب بھی گزرتا ہے تو لوگوں کو روشنی دیتا ہے, ارے بولو دیتا ہے کہ نہیں, اور اس کے عوض کے اندر کوئی پیسہ لیتا نہیں ہے. دنیا کا پنکھا چلے گا, ہر مہینے میں بل آ جائے گا. ایئر کنڈیشن گھر میں چلاؤ گے, اے سی, اس کا تو بل آئے گا. لیکن یہ جو سورج جس کی روشنی سے میں اور آپ بیٹھے ہیں, ایک بلب بھی جلانے کی ضرورت نہیں. فرماتے ہیں دائی کی مثال تو سورج کی طرح ہے, وہ جہاں جائے وہاں دین کو پہنچاتا رہے, وہ روشنی ڈالتا چلا جاوے, وہ لوگوں کو اندھیرے سے اجالے میں لاتا رہے, لوگوں کی جہالت کو علم سے بدل دے, لوگوں کی غفلت کو اللہ کی یاد سے بدل دے. صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کو ایسی بنائی تھی اور ساری دنیا کے انسانوں کے بیچ میں کہتے تھے کونو مثلنا, ہمارے جیسے ہو جاؤ. وہ صفات تھے, وہ زندگیاں تھی, وہ اللہ کے احکامات تھے, وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زندگی کا آخری وقت ہے, مقام ربضہ میں آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ٹھہرنے کے لیے کہا تھا. زندگی کا آخری وقت آ گیا. ابو ذر, ان کی بیوی اور ان کی بیٹی, یہ تین اکیلے آدمی ہیں. بیوی رو کر کہنے لگی وا کربا وا حزنا. شوہر نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ زندگی کا آخری وقت ہے اور ہم تو جنگل بیابان میں ہیں, کوئی آبادی نہیں. آپ کے انتقال کے بعد کون غسل دے گا, کون کفنائے گا, کون جنازے کی نماز پڑھے گا, کون آپ کو دفن کرے گا؟ لیکن ابو ذر غفاری کو یقین ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر چند صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے کہا تھا تم میں سے ایک آدمی آخری دودھ پیے گا اور دنیا سے رخصت ہو جائے گا, تم میں سے ایک آدمی اس عمل کو کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے گا. پھر یوں فرمایا تم میں سے ایک آدمی یعیش وحیدن, اکیلا زندگی گزارے گا, ویموت وحیدن, اکیلے اس کی موت آئے گی. وَيُصَلِّ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, مسلمانوں کی جماعت جنازے کی نماز پڑھائے گی. اپنی بیوی سے کہنے لگے نہ میں جھوٹ بولتا ہوں نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے. نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہیں, لیکن اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین ہے. ان صفات کی بنیاد کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے, جو ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کرو گے اللہ پاک ان کی کشتی کو کنارے پر لگا دے گا. ایک محنت ہے, صفات کے لانے کی محنت ہے, اور اس کے نتیجے پر اللہ پاک دنیا کے اندر صفات کو, اعمال نبوی کو زندہ کرے گا. جیسے آفتاب جہاں جاتا ہے وہاں روشنی دیتا چلا جاتا ہے, یہ دائی جہاں کہیں بھی جائے گا ایمان کی لہریں اٹھے گی. ان کی تقوی کی بنیاد کے اوپر وہاں تقوی منتقل ہوگا, وہاں زہد و قناعت منتقل ہوگا. ان کی نماز کو دیکھ کر لوگ اپنی نماز کو صحیح کریں گے, ان کے عمل کو دیکھ کر, ان کی سنت والی زندگی کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگی کو بناتے چلے جائیں گے. ابو ذر غفاری نے کہا جا چوراہے پر, کوئی جماعت آوے تو اس کو بلا کے لیا. بیوی کہنے لگی عراق سے آنے والے حج کے لیے جانے والوں کے لیے تو یہ رستہ بیچ میں یہ مقام آتا ہے, اب تو حج کا زمانہ پورا ہو گیا, کیسے لوگ آئیں گے اور کیسے آپ کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی؟ لیکن یوں کہا نہ میں جھوٹ بولتا ہوں نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے, پورے یقین کی بات ہے. میرے ساتھ جتنے تھے ان تمام کو دنیا سے اللہ پاک نے اٹھا لیا, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, اب میں اکیلا رہا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکیلا زندگی گزارے گا, اکیلی موت آئے گی, اور مسلمانوں کی جماعت ان کی جنازے کی نماز پڑھائے گی. کتنا یقین! ان صفت کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک دنیا کے اندر آگے بڑھاتے ہیں. ایک دن پورا گزر گیا, کوئی نظر نہیں آیا, واپس آ گئی بیوی. پھر دوسرے دن بھیجا, دوسرے دن بھی کچھ نہیں ہوا، واپس آ گئے اور ان کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، یہ سکرات کی حالت میں آتے چلے گئے۔ تیسرے دن کے اندر اپنی بیوی سے کہا جاؤ، اور جب آخری وقت تھا بیوی وہاں انتظار میں ہے اور اپنی بیٹی کو بلا کر یوں کہا، بیٹی بکری کے بچے کو ذبح کر کے کھانا پکا لے، کچھ مہمان آنے والے ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، لیکن یقین ہے یعیش وحیداً اکیلے زندگی گزارے گا، ویموت وحیداً اکیلے موت آئے گی۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا مسلمانوں کی جماعت جنازے کی نماز پڑھائے گی، وہ میں اکیلا ہی تو باقی رہ گیا۔ اور دور سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا، ابو ذر غفاری کی بیوی نے اپنا دوپٹہ حرکت میں کیا، وہ متوجہ ہوئے اور قریب آ کر پوچھنے لگے، بہن کیا مسئلہ ہے؟ بولے تمہارے بھائی ابو ذر آخری وقت میں ہے، چلو یہ 30 کا قافلہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ جب پہنچے تو زندگی کے آخری لمحات میں تھے، لیکن زندگی میں تقویٰ ہے۔ کیا کہا؟ کفن کے لیے وہ چادر وہ استعمال نہیں ہوگی جنہوں نے کبھی بھی حکومت میں کام کیا ہو، اس لیے کہ اس میں تو رشوت جھوٹ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان آگے بڑھا، میری ماں نے احرام کی چادر جو میرے کو دی ہے، کبھی بھی حکومت میں ہمارا کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، بولے اس چادر کے اندر میرے کو کفن دے دینا، اور اسی حالت میں انتقال ہو گیا، غسل دے دیا، کفنا دیا، کفن پہنا دیا، جنازے کی نماز ہو گئی اور وہ جانے لگے تو گھر سے بیٹی نے آواز دے کر یوں کہا، کھانا تیار ہے۔ ارے بیٹی کیسے پتا چل گیا؟ بولے ابو جاتے جاتے یوں کہہ کر گئے کہ ایک مسلمانوں کی جماعت آنے والی ہے، تو کھانا پکا لے، ان کے حکموں پر میں نے کھانا پکایا۔ عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھیوں نے کھانا نوش فرمایا اور جاتے جاتے کہنے لگے، ابو ذر زندگی میں بھی سخی تھا اور مرتے ہوئے بھی سخاوت کا دامن نہیں چھوڑا۔ دائی کی صفات ہوتی ہے، دائی اپنی زندگی کو ایسی گزار کر کے جاتا ہے، وہ دنیا کے حالات سے متاثر نہیں ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ادی ابن حاتم سے کہا تھا کہ تیرے کو جو روک رہی ہے اور جو تو شک میں مبتلا ہے، یہ بات کہ میرے ماننے والے غریب ہے۔ میں اور آپ بھی اپنا اندازہ لگاوے، جب میرے مہینے کے 3 دن چھوٹ جاتے ہیں اور میں اپنے کاروبار میں مست ہوں، تو کیا میرے کو بھی شک ہے کہ میری دکان سے جو چیز ملنے والی ہے وہ اللہ کے راستے میں نہیں ملے گی؟ کبھی میرا چلا ناگا ہو جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو میں اپنی زندگی کو ٹٹولو کہ میرا چلا آگے پیچھے کیوں ہو گیا؟ کیا میں شک میں ہوں کہ میرے مسئلے دکان سے تو حل ہوں گے لیکن اللہ کے دین کی محنت سے حل نہیں ہوں گے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب میرا گشت چھوٹ جاتا ہے، جب میں اللہ کے دین کے تقاضے کو آگے پیچھے کر لیتا ہوں، ایسے وقت کے اندر دوستو بزرگو، میں اور آپ اپنے آپ کو جیسے ادی ابن حاتم سے کہا کہ تو شک میں مبتلا ہے کہ میرے ماننے والے چند غریب ہیں، اور پھر پیشن گوئی قیامت تک کے لیے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگو، ایک زبردست اللہ پاک کی طرف سے محنت کا نظام ملا ہے، اور اس کے نتیجے پر اللہ پاک کے وعدے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، یہ پہلا وعدہ ہے، ہم تم کو دردناک عذاب سے نجات دیں گے۔ اور جب آدمی اللہ کے دین کے تقاضے پر اپنا آپ کو چلاتا ہے تو پھر اللہ پاک کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ پاک بھی اس کے بن جاتا ہے، پھر اس کی باتوں کو کون سنے گا، اس کی آواز کو کون قبول کرے گا؟ اللہ پاک قبول کریں گے۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو زیادہ قربانی کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ کیسا؟ جیسے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے کی نیت سے چلی ہے اور مکے سے مدینہ جا رہی ہے اور روزے کی حالت ہے اور شام کا وقت ہے اور افطاری کی کوئی چیز نہیں، اس نے اللہ سے کہنا شروع کیا، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے ساتھ جان پہچان کی ہے، اللہ کے ساتھ تعلقات کی بنیاد کے اوپر اس نے اللہ سے کہا، اے اللہ میں مسافر ہوں، افطاری کا وقت ہے، میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. اللہ پاک نے آسمان سے ڈول اتارا. پانی کا ڈول کہاں سے اترا بولو؟ پانی کا ڈول تو زمین سے کنویں سے نکلتا ہے، لیکن اللہ نے آسمان سے اتارا. کیا بات ہو گئی؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کے بن جاتا ہے. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک کی طرف سے ایک موقع اللہ نے دیا ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. اللہ پاک نے ہم تمام کو ایک کام دیا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنے والا کام ہے. قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت، پورے یقین کے ساتھ ہم گشت کریں گے تو پورے یقین کے ساتھ، ہم تین دن لگائیں گے تو پورے یقین کے ساتھ، ہم چار مہینے لگائیں گے تو پورے یقین کے ساتھ، اور ہم بیرون جائیں گے تو بھی بولو پورے یقین کے ساتھ. ہمارے مسئلے کو حل کرنے والا کون ہے؟ ہماری آواز کو سننے والا کون ہے؟ ایک اکیلے اللہ. اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہم تمام کو واقعات بتلائے. حضرت خولہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق کیسے ہوتی تھی؟ اگر تو شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے اگر تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو وہ بیوی کو طلاق ہو جاتی تھی. حضرت خولہ کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی. ابھی آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اے اللہ کے نبی میرے شوہر نے میرے کو یوں کہا کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، اب میرا کیا ہوگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق ہو گئی، تو اس کے اوپر حرام ہو گئی. اے اللہ کے نبی میں تو بوڑھی ہو گئی، میرے تو بچے بھی ہیں، اب میرے سے کون شادی کرے گا؟ اے اللہ کے نبی کوئی نظر ثانی کیجئے. لیکن یہ تو شریعت کا، جب تک کہ کوئی ایسی بات نہیں آئی وہاں تک یہ بات چلی رہی تھی کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تو یہ طلاق ہو واقع ہو جاتے تھے. یہ دوسری مرتبہ آئی، اے اللہ کے نبی میں بوڑھی ہو گئی، میرے بچے ہیں، اب میں شادی کے قابل نہیں رہی، کون مجھ سے شادی کرے گا؟ اے اللہ کے نبی اس مسئلے کا حل کیجیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ کے سنانے کی پوری طاقت رکھتے ہیں، اللہ میری بات کو سنے گا. اور اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں بتلایا، جو آدمی اللہ کے سامنے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ پاک اس کی مانگوں کو پوری کر لیتے. اللہ کے ساتھ تعلق ہے. جب آدمی کا تعلق کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو آدمی کو ایک طاقت آ جاتی ہے. اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس نے اپنے اللہ کے ساتھ صلح کر لی. جو آدمی اپنے رب کے ساتھ صلح کر لے گا اللہ اس کے اور بندوں کے درمیان میں بھی صلح واقع کر دے گا. من اصلح، جو آدمی اللہ اس کے درمیان اپنی صلح کر لیتا ہے، اللہ کی بات کو مان کر زندگی کو گزارتا ہے، پھر اللہ اس کے اور بندوں کے درمیان کے حالات کو صحیح کر دے گا. حضرت خولہ کہنے لگی، اگر آپ میری بات کو نہیں سنتے تو میں اپنے رب کو سناؤں گی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ کے سامنے شکایت کرنے لگی. اللہ پاک تو تمام چیزوں کو دیکھنے والے سننے والے تھے، ان کے آپس کے مباحثے کو بھی سن رہے تھے. اب اللہ پاک کی طرف سے جو فیصلہ ہوا ہے حضرت خولہ کے متعلق ہوا، اگر کسی نے ایسا کہہ دیا ہے تو ایک غلام آزاد کر لو، 60 مسکینوں کو کھلا دو، اتنے اتنے روزے رکھ لو، تمہاری طلاق رجوع ہو جائے گی. قیامت تک کے لیے اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجیہ. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور حضرت خولہ کی ملاقات ہو گئی. آپ کھڑے رہے کھڑے رہے اور حضرت خولہ کہنے لگی, اے عمر, تو پہلے عمر ہی تھا, پھر اللہ پاک نے تیرے کو عمر بنایا, پھر اللہ نے تیرے کو امیر المومنین بنایا. اب یہ باتیں کر رہی ہے اور حضرت عمر امیر المومنین کھڑے ہیں, آپ کے ساتھ چند صحابہ کرام بھی کھڑے ہیں. جب یہ عورت اپنی بات کو پورا کر لیا تو لوگوں نے پوچھا, امیر المومنین یہ کون بڑی عورت تھی کہ تم اس کی بات کو سننے کے لیے بیچ میں کھڑے ہو گئے؟ ارے اس کی بات تو اللہ نے آسمان کے اوپر سنی ہے, میں اس کی بات نہیں سنوں گا تو کس کی بات سنوں گا؟ یہ تعلقات تھے. جب آدمی کی زندگی میں صفات داخل ہو جاتے ہیں اور آدمی اللہ کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر انسان نہیں بلکہ جانوروں تک اللہ پاک اس کی بات کو چلاتے. آج ہماری بات ہماری بیوی نہیں مانتی, ہمارا بچہ نہیں مانتا, ہمارا خادم نہیں مانتا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایسی محنت کی. ایک جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی, عقبہ ابن نافع کی, اور افریقہ کے جنگل ٹینس کے قریب جنگل ہے, وہاں بہت بڑی قوم آباد تھی. مشورہ ہوا یہاں رکنا چاہیے اور یہاں دعوت کی محنت کرنی چاہیے اور ان کو اللہ کی طرف بلانا چاہیے. قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ, اللہ کی طرف بلانے کی محنت ہے پورے یقین کے ساتھ. تو بھی کیسے ٹھہریں گے, یہ تو جنگل ہے, یہاں تو سانپ ہے, بچھو ہے, شیر ہے, لیکن اللہ کے ساتھ تعلق بنایا. من کان للہ کان اللہ لہ, جو آدمی اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کے بن جاتے ہیں. اب وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر عقبہ ابن نافع نے اعلان کیا, تخت سے اعلان کیا اور ہم سنتے نہیں, وہ تو جنگلوں میں اعلان ہو رہے. اور کیا اعلان ہوا؟ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, نحنو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اے جنگل کے جانوروں ہم تم کو کہتے ہیں کہ 3 دن کے اندر جنگل کو خالی کر دو. اللہ نے ان کی آواز کو پہنچایا. یقین کی بنیاد کے اوپر جب آدمی محنت کرتا چلا جاتا ہے تو پھر اللہ پاک کی مدد آ جاتی ہے, انہونی کو اللہ ہونی کر دیتا ہے. اعلان کیا, ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور اے جنگل کے جانوروں 3 دن کو تم کو مہلت دی جاتی ہے, 3 دن کے اندر اپنے پورا جنگل کو خالی کر دو. سانپ اپنے بچے کو لے کے جا رہا ہے, شیر اپنے بچے کو لے کے جا رہا ہے, بچھو اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا ہے, اور 3 دن کے اندر جنگل خالی ہو گیا. کتنا بڑا ایریا, 19 کلومیٹر ہے, 11-12 ہزار کا لشکر ہے اور 11 صحابی رسول ہے, لیکن ان کی برکت سے اللہ پاک کی طرف سے ایک نظام چلا. اور کیسا زبردست نظام چلا کہ 3 دن کے اندر جنگل خالی ہو گیا. اور محنت کے نتیجے پر جب 3 دن کے درمیان کے اندر جنگل خالی ہو گیا تو وہ قوم جو وہاں برسوں سے بس رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کیفیت ہے, یہ کیا آواز ہے, یہ کیا حکومت ہے, اور جانوروں تک کے اوپر ان کی حکومت چل رہی ہے اور ان کی آواز کے اوپر پورے جنگل کے جنگل خالی ہو گئے. ان کے اس عمل کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک نے وہاں کے رہنے والے قبیلہ جتنے بھی تھے اور جتنے بھی تھے ان تمام میں ہزاروں کو اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی. ایک محنت ہے دوستو, یہ مجمع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور آپ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر آئے ہیں. اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی آنے والے نہیں ہے, عالمی نبی کے عالمی امتی ہے. میں اور آپ کون ہیں بولو؟ عالمی نبی کے عالمی امتی ہے. ہم صرف دھولیا کے لیے، مہاراشٹر کے لیے، ہندوستان کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہم تو بولو پوری دنیا کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر آئے. یہ جو ماحول نظر آتا ہے دوستو بزرگو، ایسا ماحول پوری دنیا میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور قربانی کے نتیجے پر والذین جاہدوا پر اللہ پاک کی طرف سے جو جتنا مجاہدہ کرتا چلا جائے گا، اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ملتی چلی جائے گی، ہدایت کا نور آتا چلا جائے گا. یہ تو ہم دھوکے میں ہیں کہ اپنا مال جان پر اور جان مال پر لگ رہی ہے، اور اپنی 5-25-50 سالہ زندگی کے باقی کے لیے 1.5 کروڑ روپے کا فلیٹ لیا، اور 2 کروڑ روپے کی کوٹھی لی، اور 2.5 کروڑ روپے کا یہ لیا، کتنے دن کے لیے؟ 25 لاکھ روپے کی گاڑی لی، کتنے دن بیٹھیں گے؟ 10 سال 20 سال 25 سال. اس کے لیے لاکھوں روپے لگا رہے، لیکن اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا تو اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. ہمارا یہ مجمع، یہ بیٹھنے والا مجمع، کسی ایک ایسے نبی کہ جو کسی علاقے کے لیے، کسی خاندان کے لیے، ان کے میں اور آپ امتی نہیں ہے، ہم تو رحمت للعالمین کے امتی ہے. ساری دنیا محنت کا میدان ہے. آدمی کہے گا کہ کیسے جائیں گے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اگر تو کسی بات کو طے کر لیتا ہے، پختگی کے ساتھ تو طے کر لیتا ہے، تو پھر اللہ پاک فرماتے جب تو نے طے کر لیا، اب تو اللہ پر بھروسہ کر لے. اور اللہ پاک دوسری جگہ فرماتے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. تو بولو میں اور آپ کس پر بھروسہ کریں گے؟ اللہ پر کریں گے. اور جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جاتے. ہم لوگ 94 میں بمبئی میں حج ہا�us میں تھے، 100-150 کا قافلہ ہوتا تھا، اس میں مہاراشٹر کے اور راجستھان، ایم پی، بمبئی اور گجرات. پہلے یہ ہر جگہ سے فلائٹ نہیں چلتے تھے، 94-93 کی بات ہے. ایک آپ کے مہاراشٹر کے ایک ساتھی آئے، میں نے پوچھا بھائی کیوں آئے؟ بولے حج کے لیے، حج میں جانا ہے. اچھا پاسپورٹ کہاں ہے، کب جاؤ گے؟ بولے پاسپورٹ نہیں ہے. پیسے لے کر آئے؟ بولے پیسے بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے بولو؟ اور کہاں جانا ہے؟ ارے بھائی بغیر پیسے کے جاؤ گے؟ بولے اللہ لے جائے گا. اچھا ہمارا اس وقت کے اندر 10-10 روپیہ ہم ایک دن کے لیتے تھے کھانے پینے کے. مولانا میں تو کونے پر نماز پڑھتا رہوں گا، دعا کرتا رہوں گا، آپ کے ساتھ کھانا بھی کھا لوں گا. میں نے کہا یہ تو اجتماعی مال ہے، آپ کو 10-10 روپے روزانہ کے جمع کرنے، ایک ایک ہفتے کے ہم جمع کرتے تھے، آپ بھی 70 روپے دے دو. بولے میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. ارے بولو، مہاراشٹر کا تھا، مہاراشٹر کا، میں نام نہیں لیتا کہاں کا تھا، میں ان کو جانتا ہوں. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے مولانا ان کی طرف سے 70 روپے میں جمع کر دیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ تو نماز میں، دعا میں، وستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اترواؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی اس طریقے سے چلیں، لیکن یقین کی بنیاد کے اوپر، بھروسے اللہ کی. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسباب کو مہیا کرنے والا بولو کون ہے؟ اللہ ہے. آدمی کھڑا تو ہوئے، آدمی نیت کا اظہار تو کرے. نیت المومن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. پہلے نیت کرنی پڑے گی، پھر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. تو فلائٹ تو روزانہ چلتے تھے بمبئی سے، ایک مدراس کے حاجی صاحب آئے، مولانا میرے سینے میں بہت درد ہے، کوئی میرے کو رہبر چاہیے، میں ہاسپٹل میں تھوڑا دکھلا کے آؤں. میں نے کہا ہمارے پاس ایک آدمی ہے، قریب کے ایک ہاسپٹل ہے. وہ گئے اور جا کر شام کو آئے. میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ بولے مولانا مائنر اٹیک ہے، چھوٹا سا. تو تم کیسے کرو گے؟ پرسوں تو آپ کا جہاز ہے. بولے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ حج میں تو جا سکتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ایک آدمی اور ہونا چاہیے. تو میں نے کہا بھائی مدراس سے بلاؤ گے؟ بولے نہیں، اتنا وقت نہیں ہے مولانا، میرے پاس پیسوں کا انتظام ہے، اگر آپ کے پاس کوئی آدمی ہو تو میں اس کو لے جانے کے لیے تیار ہوں. میں نے دور سے بتلایا، وہ آدمی چلے گا؟ بولے دوڑے گا. چلے گا نہیں بلکہ دوڑے گا. میں نے بلایا، میں نے کہا حج میں جاؤ گے؟ بولے اس کے لیے تو بیٹھے ہیں پانچ دن سے. اور لگاتے ہیں نا لوگ، جیسے بارش مسلسل آتی ہے کہ بارش تو چھوڑتی نہیں، ایسے آدمی اللہ کے سامنے لو لگا کر لگ جاوے. کیسا؟ امن یجیب المضطر اذا دعا. اللہ پاک قرآن پاک میں سوال کرتے، کون ہے، کون ہے مضطر کی دعا کو قبول کرنے والا؟ بولو کون ہے؟ اب اس کی کیا کیفیت ہوگی جس کو حج میں جانا ہے اور جس کے پاس 70 روپے جمع کرانے کے بھی نہیں ہے. تو میں نے بلا کر کہا حج میں جاؤ گے؟ بولے اسی لیے تو بیٹھے ہیں. میں نے ان کو کہا وہ بیمار کو، یہ چلیں گے؟ بولے چلیں گے. اب ہم گئے، اس وقت کے جو ذمہ دار تھے، میں نے کہا ان کا پرسوں کا جہاز ہے اور ان کو یہ تکلیف ہے اور ان کو چلنا ہے. پہلے وہ پاسپورٹ نہیں تھا، پہلے پیلیگرام بنتا تھا، جو حج کی طرف سے الگ پاسپورٹ ہوتا تھا. انہوں نے کہا بھائی فوٹو دے دو، شام تک پاسپورٹ بن جائے گا اور یہ پرسوں روانہ ہو جائیں گے، اتنے اتنے روپے جمع کر. دو دن کے بعد وہ جب مسافہ کرنے کے لیے آئے، کون؟ وہ مہاراج کے ساتھی. کہنے لگے مولانا میں حج کے لیے جا رہا ہوں. میں نے نہیں کہا تھا جب تم نے پہلا سوال کیا تھا کہ مولانا میرے کو تم نے پوچھا کیوں آئے؟ تو میں نے کہا حج میں جانے کے لیے میں آیا ہوں. دیکھو آج میرا اللہ میرے کو لے جاتا ہے. بولو لے جانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. میں اور آپ اس وقت کے اندر ہمارا مجمع پورے سکون کے ساتھ بیٹھا رہے. ایک عمل کرنا ہے دوستو بزرگوں، ہمارا یہ مجمع بیٹھنے والا پرانوں کا مجمع ہے جن کے 4-4 مہینے لگے ہیں. آج تو اس مجمع میں نیت کرو، انشاءاللہ دنیا کے جس ملک کا بھی مشورہ ہو جائے گا، عالمی نبی ہے، عالمی نبی کے عالمی امتی ہے، عالم کی ذمہ داری ہم تمام کے کندھوں پر ہے. یہ مجمع نیت کرو، انشاءاللہ ہم سب بیرون 4-4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے؟ اتنی بھاری آواز سے میں بولتا ہوں اور تم مل کر بھی اتنی آواز. ارے بھائی لگاؤ گے؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ تو کھڑے ہو جاؤ. بیرون کے تقاضے پر، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر دو. میرا اللہ آپ تمام کو لے جائے گا، بلکہ ہم تمام کو اللہ ہی لے جائے گا.
جن حضرات اس وقت تو وہ حضرات کھڑے رہے ہیں جن حضرات کے 4 مہینے لگے ہیں، اس وقت تو وہ حضرات کھڑے رہے ہیں اور پچھلے سال کا چلا لگ گیا،
کھڑے رہے، ماشاء اللہ کھڑے رہے. وہ مت تفکر کرنا بھائی عبد اللہ، وہاں تفکر کرنے کے چلے کا چلا لگا کے نہیں، وہاں تفکر کرنے کا سب مل جائے گی. ہاں بھائی ماشاء اللہ. بھائی یہ جانے والوں سے ہم گزارش کرتے ہیں، اللہ کے واسطے تھوڑا اپنا آپ کو جماؤ، اس لیے جلدی بات پوری ہو گئی تاکہ تشکیل مکمل ہوئے. اچھا آپ لوگ میرے تخت کے پاس آ جاؤ، یہ جو کھڑے ہیں بھائی آگے، بھائی بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، آگے آ جاؤ، یہاں کھڑے رہو. اور آپ لوگ بیٹھے پیچھے نہیں، کھڑے رہو، ارے کھڑے رہو یہاں. اور آپ لوگ بیٹھے پیچھے ہو جاؤ، آپ لوگ بیٹھے پیچھے ہو جاؤ، آپ لوگ تخت کے پاس آ کر کھڑے رہو. एक थोड़ी देर के लिए खड़े रहो।